آئے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین.
اب میں گزارش کروں گی حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ غلام عباس رئیسی سے کہ وہ تشریف لائیں اور یوم حسین کے شرکا سے خطاب فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، اشرف الاولین والآخرین، ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، ایام عزاداری سید شہدا ہے. آپ سب اجر رسالت ادا کرنے کے لیے، فریضہ مودت اہل بیت ادا کرنے کے لیے اور اپنے انسان ہونے کے، مسلمان ہونے کے ثبوت پیش کرنے کے لیے اور اہل بیت کو فرصت دینے کے لیے اور اپنا آپ کو پیغمبر خدا اور حسین سید شہداء کے اور باقی ائمہ اطہار کے شفاعت کے لائق بنانے کے لیے سب جمع ہوئے ہیں. یہ دن، جتنا اس دن کا پیغام دنیا میں پہنچے گا اتنا ہی دنیا نورانی، روشن، ظلمت، ظلم، بربریت، ستم، درندگی، پستی، رزالت، کفر، شرک سے دنیا نجات پائے گی. برادران نے جو موضوع پیش کیا ہے تاکہ میں اس پر گفتگو کروں، قیام امام اور نظام اسلامی، مولا امام کے قیام کا ایک اہم پہلو نظام اسلامی کا قیام تھا. قیام حسین کے مختلف ابعاد اور مختلف اہداف اور مختلف نتائج اور مختلف اسباق اور مختلف اسباب اور مختلف ثمرات ہے، لیکن اس میں ایک اہم پہلو یہی ہے کہ آپ نے قیام فرمایا تھا نظام اسلامی، نظام اسلامی سے امت کو روشناس کرانے کے لیے، امت کو نظام اسلامی کی طرف دعوت دینے کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس حقیقت کو، جب ولید نے، حاکم مدینہ نے آپ کو دربار میں بلایا اور جو وہاں تفصیلی گفتگو ہے، گفتگو کے آخر میں امام جلال میں آ گئے، فرمایا نصبحو وتصبحون، صبح ہونے دو، فلننظر اینا احق بالخلافۃ والبیعۃ، صبح ہونے دو پھر پتہ چلے گا خلافت کا حقدار کون ہے، میں ہوں یا یزید، بیعت کا حقدار کون ہے، میں ہوں یا یزید. ان اہل بیت النبوہ ایہا الامیر، ای امیر مدینہ، ان اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ معدن رسالہ، اور معدن رسالت ہے، معدن رسالت ہے، رسالت کے سرچشمے ہیں. ومحبط الوحی, ہمارے خاندان پر ہماری دولت سرا میں وحی نازل ہوتی رہی, کیونکہ ہمارا نبی ہمارا نانا پیغمبر خدا تھے. بنا فتح اللہ و بنا ختم, رحمتوں کا آغاز ہم سے ہوا, ہمارے خاندان سے ہوا, رحمتوں کا انجام بھی ہم ہی سے ہوگا, آخری امام کا تعلق ہمارے خاندان سے ہوگا. ویزید رجل فاجر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمة شارب الخمر ومثلی لا یبایع مثلہ. یزید فاسق ہے, فاجر ہے, کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے, جن کی خون بہانا جائز نہیں بے گناہ لوگوں کا خون بہاتا ہے, اور مجھ جیسے جو پاکیزہ کردار کا حامل ہے, یزید جیسے جو ناپاک کردار کا حامل ہے, اس کے بیعت نہیں کر سکتا. حق نے اگر باطل کے سامنے بیعت کی تو اس کا مطلب حق حق نہیں رہے گا, باطل کا حصہ بن جائے گا. آپ نے یہاں پر ایونا احق بالخلافۃ والبیعۃ, ہم دیکھتے ہیں کون لائق ہے, کون شائستہ خلافت اور بیعت. آپ نے حضرت مسلم کو کوفہ بھیجا. دیکھیں پہلے آپ مدینے سے مکہ گئے. مکہ وہ سرزمین ہے جہاں پر عالم اسلام کے ہر شہر سے, ہر گاؤں سے کوئی نہ کوئی عمرہ کے لیے یا حج کے لیے آتے ہیں. اسی لیے عالم اسلام کو اپنے قیام سے باخبر کرنے کے لیے اس زمانے کے وسائل کے پیش نظر واحد جگہ مکہ تھی, کہ مکہ میں جب آپ تشریف لے گئے حاجی اور عمرہ گزار افراد سے ملاقات ہوتی تھی, آپ کا پیغام کل عالم اسلام تک پہنچ جاتا تھا. مکہ امن کے سرزمین اور ساتھ ہی مرکز پیغام رسانی اسلامی اور ساتھ ہی معنویت اور روحانیت اور پیغام اسلام کے سرچشمہ. تو پھر آپ مکہ جب پہنچے, آپ کا پیغام عالم اسلام تک پہنچ گیا, کوفہ سے ہزاروں تعداد میں خطوط آئے, آپ نے حضرت مسلم کو روانہ کیا, فرمایا لکھا کہ اگر جس طرح سے تمہارے خطوط میں اسی طرح سے تمہارے شہر کی یہی حقیقت ہو, میں عنقریب آؤں گا. اب اس میں امام نے ایک جملہ لکھا, لعمری ولعمری ما الامام الا العامل بالکتاب. فرماتے ہیں حاکم اسلامی نہیں ہو سکتا ہے, قسم کھاتا ہوں اپنی جان سے کہ حاکم اسلامی نہیں بن سکتا ہے, الا العامل بالکتاب, مگر وہ آدمی حاکم اسلامی بن سکتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہے, والدائن بدین الحق دین حق ماننے والا ہے, والحابس نفسه على مرضات اللہ خوشنودی خدا کے ساتھ اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے, یعنی صرف خوشنودی خدا اس کا مقصد و مقصود ہے, اور والقائم بالقسط اور عدالت کے ساتھ قائم ہے, عدالت زندہ کرنے والے حاکم میں یہ صفات ہونی چاہیے. جب ابن زیاد نے حضرت مسلم کو گرفتار کیا اور پوچھا آپ کیوں آئے تھے, کہا کہ تم لوگوں نے, تم نے بنو امیہ نے مسلمانوں پر قیصر و کسرا کی طرح حکومت کی. قیصر روم کے بادشاہ, کسرا ایران کے بادشاہ, دونوں کافر سرزمین, کافر حکمران, ان کی طرح مسلمانوں پر حکومت کرتے تھے. اس لیے مسلمانوں نے ہمیں دعوت دی تاکہ اسلامی طرز پر حکومت قائم کرے, اسلامی حکومت بنائے. تو امام نے اپنے قیام کے فلسفہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا لم انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي. میں نہ خودخواہی کے لیے, نہ خوش گزرانی کے لیے, نہ ظلم کے لیے, کسی ایسے غلط مقاصد کے لیے میں نہیں نکلا ہوں, میں اپنے نانا کے امت کے اصلاح کے طلب میں نکلا ہوں. امت میں کون شامل ہے؟ حکومت بھی شامل ہے، بزرگان بھی شامل ہے، عوام بھی شامل ہے. تین طبقے خراب ہو چکے تھے. خراب ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس وقت کے حالات کو پڑھیں گے پتہ چلے کتنا خراب ہو چکا تھا. تینوں گروہ خراب ہو چکے تھے. لطلب الاصلاح فی امتی جدی، اور کیسے اصلاح کرنا چاہتے؟ وعن اسیر دی سورت جدی و ابی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، پیغمبر کی سیرت اور علی کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلامی حکومت بناؤں گا. اسلامی حکومت علوی طرز کے عادلانہ حکومت، منافق کش حکومت بناؤں گا. تو آپ نے یہ اعلان کیا اپنے قیام میں. خرابیاں کس میں تھی؟ حکومت میں بھی خرابی تھی، خواص میں بھی خرابی تھی، عوام میں بھی خرابی تھی. خواص میں خطبہ منیٰ کو دیکھیے، خواص کے خامیوں کو امام بیان کرتے. خواص بزرگان اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیتے تھے، اسی لیے حکمران کو یہ طاقت ملی. حکمران کے درباری بن گئے. اگر اپنی ذاتی اہداف و مقاصد کو نقصان پہنچے تو چیخ پڑتے تھے، لڑنے پر اتر آتے تھے، لیکن خدا و رسول کے احکام کی توہین ہو جائے تو خواص کو، بزرگان ملت کو کوئی فکر نہیں تھی. عوام کے بارے میں فرماتے ہیں الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه، تم نہیں دیکھتے ہو حق سے، حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا. ایسے حالت میں ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، ایسے حالت میں مؤمن شہادت کے استقبال میں جانا چاہیے، شہادت کو آنکھوں سے لگانا چاہیے. حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، لوگ برا کو برا نہیں سمجھتے ہیں، اچھے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اس کی نسبت میں ذمہ داری کے احساس نہیں کرتے. ابھی ہمارے معاشروں میں تقریباً ایسی ہی چیز ہے شبیہ. اب تھوڑا سا خدمت خلق کا جذبہ کچھ ہے، سیلاب وغیرہ میں نظر آتا ہے، لیکن اس سے ہٹ جائیں گے باقی اقدار تقریباً نابودی کی طرف جا رہے ہیں. خواص سے امت میں، ہمارے ملک میں دیکھیں، یہ صرف ملک کی داستان نہیں، کل امت اسلامی کی داستان ہے. خواص برے کو برے نہیں سمجھتے، اچھے کو اچھا نہیں سمجھتے، غلامی پر فخر کرتے ہیں. تو ایسے حالات میں امت کی یہ حالت کوئی روکنا حکمران کی ذمہ داری ہے، خواص کی ذمہ داری ہے. نہ برائی سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ نیکی کی طرف. مولا خطبہ منیٰ کے آخر میں آپ فرماتے ہیں اللہم لم یکن الذی کان منا منافسۃ فی سلطان، خدایا جو کچھ ہم نے اب تک کوششیں کی ہے یہ سلطنت کے لیے نہیں کی ہے، بادشاہت کے لیے نہیں کی ہے، حکومت کے لیے نہیں کی ہے. ولا التماسا لفضول الحطام، اور نہ ہی مال دنیا کے لیے کی ہے. ولیکن لنری المعالم من دینک، خدایا ہم چاہتے دین کی نشانیوں کو آشکار کرے. وتقام المعطلۃ من حدودک، حدود الہی، قوانین الہی جو متروک ہے ان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. فیامن المظلومون من عبادک، تاکہ خدایا تیرے مظلوم بندوں کو امن و امان مل جائے. امن و امان ہے. ابھی اس وقت مولا امام نے اس لیے قیام کیا، ہم اپنے ملک کو دیکھیں، مالی لحاظ سے امن و امان ہے، ملک کی دولت چند آدمیوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، تعلیم میں امن و امان ہے، پیسہ نہ ہو تعلیم سے محروم ہے، پیسہ نہ ہو تعلیم سے محروم ہے، صحت پیسہ نہ ہو تو دوائی سے، اچھے ڈاکٹروں سے وغیرہ سے محروم ہے. دیکھیے ہر حوالے سے امن نہیں ہے. جان کہ تو پاکستان نے کیا عرض کروں، کچھ عرض کرنے کی جرات بھی نہیں ہوتی، مجھ جیسے اتنے گم نام آدمی بھی جرات نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا نتیجے نکلے گا. ہم ان تو ختم کر دیا، دنیا کے امن کو ہم نے ختم کر دیا، صرف اپنے امن نہیں پوری دنیا کے امن ختم کرنے کا شروع ہمارے ملک سے ہوا ہے. دہشت گردوں کا حوصلہ افزائی کس نے کی؟ جہاد افغانستان کے نام سے ہمارے ملک کو دہشت گردی سے، منشیات سے، اسلحہ سے کس نے بھر دیا؟ اب دیکھ رہے کہ امن امن نہ جانے امن ہے، نہ عدالت ہے، نہ انصاف ہے. فرماتے فیأمن المظلومون من عبادک، خدایا ہم چاہتے ہیں تیرے مظلوم بندوں کا امن مل جائے. آبرو حیثیت کے ساتھ کھیلتے ہیں، باعزت انسان کے آبرو نیست و نابود کرتے ہیں. حسن میڈیا آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، بس اوقات ایک آدمی بے گناہ ہے، اس کے حیثیت کو نابود کرتے ہیں. حدیث میں ہے اگر ایک انسان پر بدکاری کی وجہ سے حکم شرعی نافذ ہوا، اس پر حد شرعی جاری کرنا ہے، تازیانہ مارنا ہے، لیکن اس کو زانی کہہ کر نہیں پکارنا ہے. اس کی جان الگ ہے، مال الگ ہے، عزت الگ ہے، آپ کو حق نہیں ملتا ہے اس کے عزت پر حملہ کرے. ناشائستہ القاب اس کے لیے استعمال کرے، یہ صحیح چیز ہے، لیکن تب بھی اس کے حیثیت کو نابود کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو عرض یہ کہ امن، امام فرماتے فیعمل المظلومون من عبادک ویعمل بفرائضک وسننک، خدایا یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا ہدف یہ ہے کہ فرائض الہی پر عمل ہو جائے، سنن الہی پر عمل ہو جائے. اہل بصرہ کو آپ نے خط لکھا، فرمایا کیا؟ ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت رسول، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا کی طرف اور سنت پیغمبر کی طرف. وان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد احیت، کیونکہ سنت پیغمبر، راہ و روش پیغمبر نابود ہو گئی ہے، بدعتیں زندہ ہو گئی. بنی امیہ دشمن پیغمبر تھے، بادل ناخواستہ اظہار اسلام کیا تھا، انتقام لے رہے تھے پیغمبر سے، اسی لیے کربلا میں آل محمد کو قتل کیا. جب خاندان رسالت، ناموس رسالت یزید کے محل کے باہر پہنچا، اس نے کسی گواہ کی آواز سنی، عربوں کے پاس یہ نہ سمجھا جاتا تھا، کہا قلت للغراب ان اتولا ان عدت فانی قد قضیت من الغریم دیونی. میں نے گواہ سے کہا تم چیخنا چاہو چیخو، میں نے جس پر میرا قرضہ تھا، جس کے گردن پر میرا قرضہ تھا، میں نے اپنا قرضہ لے لیا، واپس لے لیا. لست من خندف لما انتقم، میں خندف کے اولاد میں سے نہیں ہوں. من بنی احمد ما فعل، بنی احمد سے اگر انتقام نہ لوں تو میں اولاد خندف میں سے نہیں ہوں. تو عرض یہ ہے کہ یہ امام حکومت اسلامی کے لیے اقدام اس لیے کیے کہ یزید کا آنا، حکومت اسلامی خود ہدف، یزید کے زمانے میں شدت اختیار کر گیا تھا. جب مروان نے دوسرے دن امام سے کہا کہ مولا آپ، مولا کا لفظ اس نے استعمال نہیں کیا، ظاہر ہے آپ اگر قبول فرماتے یزید کے بیعت کرتے تو بہتر تھا، تو فرمایا علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. اذ بلیت الامہ براع مثل یزید، اگر امت، کیونکہ امت دو چار ہو گئی ہے ایسے حکمران کے ساتھ جو یزید جیسا ہو، کسی جانوروں کے گلہ ہو اس کی چرواہا خود بیڑیا بن جائے تو کوئی جانور بچ کر نہیں آ سکتا ہے. آپ نے یہ قیام کیا ہے، حکومت اسلامی کے لیے قیام کیا ہے، آپ جانتے ہیں. لیکن ایک سوال یہ ہے، اگر آپ کا قیام حکومت اسلامی کے لیے ہے، یہ تو یہ سارے شواہد آپ کے سامنے ہیں، اسلام بھی کہتا ہے حکومت اسلامی ضروری ہے، اسلام بھی کہتا ہے حکومت اسلامی ضروری ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، قرآن کہتا ہے جو ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہ چلائے وہ کافر ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو حکم خدا کے مطابق حکم نہیں چلاتا ہے وہ ظالم ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ فاسقون، جو حکم خدا کے مطابق حکم نہیں چلاتا ہے وہ فاسق ہے. یہ قرآن کا حکم ہے کہ حکم خدا معاشرے میں نافذ ہونا چاہیے، ہم سب خدا کے بندے ہیں، خدا کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد قرآن کی آیت کیا ہے، لن یجعل اللہ علی للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا نے یہ حق نہیں دیا ہے, یہ جائز نہیں ہے کہ کافر مسلمانوں پر سوار ہو جائے, مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرے, مسلمان کافر کا غلام بن جائے, اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. ابھی کل عالم اسلام امریکہ کا غلام ہے, مغرب کا غلام ہے. اب یہ کام کون کر سکتا؟ میں کر سکتا ہوں, آپ کر سکتے, حکومت کر سکتی ہے یہ کام. حکومت اگر آپ کے ہاتھ میں نہ ہو, آپ قرآن کی آیات پر عمل ہی نہیں کر سکتے ہیں. حکم خدا کو معاشرے میں نافذ کرنا اور کافروں کو غلام نہ بننا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّهُمْ. تیاری کرو, تیار کرو لہم مشرکین کے لیے, دشمنوں کے لیے. مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنی طاقت تمہارے لیے ممکن ہو سب تیار کرو. من رباط الخیل, اب اس کے ایک مثال دیتا ہے, گھوڑے تیار کرو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, تاکہ اس طاقت کے ذریعے خدا کے دشمن کو بھی ڈراتے رہو, اپنے دشمن کو بھی ڈراتے رہو. یہ جو اسلحہ ہے ایٹمی, اس کے بارے میں نظریہ یہی ہے بنانے والوں کا کہ ہم ایٹمی اسلحہ مارنے کے لیے ہم نے نہیں بنایا ہے, ڈرانے کے لیے بنایا ہے, دوسرے کو روکنے کے لیے, جنگ سے روکنے کے لیے بنایا ہے, مارنے کے لیے نہیں بنایا. ترہیبون, اتنی طاقتور بن جاؤ کہ ڈراتے رہے دشمنانے خدا اور دشمنانے آپ کے قوم کے دشمنوں کو بھی ڈراتے رہو. اتنی طاقتور ہونے کی ضرورت ہے. یہ اس پر عمل کب کر سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں حکومت اسلامی نہ ہو عمل نہیں کر سکتے. بہت سے آیات قرآنی ایسا ہے جس پر حکومت اگر آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو عمل نہیں کر سکتے. اسی لیے حکومت اسلامی بنانا ہر مسلمان کے اولین فرض ہے. البتہ نام تو حکومت اسلامی نہیں, حقیقی حکومت اسلامی ہو. بہت سے مسلمان ملک اپنے کو اسلامی حکومت کہتے ہیں جبکہ نمبر ایک غلام ہے کافروں کے. نہیں, حقیقت کی ضرورت ہے. اب تو زمانہ گزر گیا, دھوکہ کھانے کے, دھوکہ دینے کے زمانہ تقریباً ختم ہو رہا ہے. تو مولا امام حسین نے قیام کیا تھا حکومت اسلامی بنانے کے لیے, اس لیے کہ امت بھی خراب, خواص بھی خراب, حکمران بھی خراب. اس لیے اسلام کے وجود کے لیے خطرہ تھا. علی الاسلام السلام, اسلام کو الوداع کہنا چاہیے جب مسلمانوں کو حکمران یزید جیسا ہو. خود یزید بعد میں جب جیت گیا اور اہل بیت کو اسیر کر کے لایا, یہی سمجھ رہا تھا میں جیت گیا ہوں, پیغمبر کے نواسا پیاسا شہید ہو گیا ہے. 72 آدمی اس کے ساتھ تھے, خاندان رسالت, ناموس رسالت, اسیر ہو کر کوفہ, شام, تمام شہروں میں آئی ہے, کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے. بس میں جیت گیا ہوں, میں جو کچھ کرنا چاہوں کر سکوں گا, میں لوگوں کو کافر بنانا چاہوں کافر بنا سکوں گا. اسی لیے وہ مشہور اشعار یزید نے کہا, لعبت حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی حاشم نے حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی خبر آئی ہے. جناب شہزادی نے اسی دربار میں یزید کے اشعار کے جواب میں فرمایا, کت کئی دک وسع سعیک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تعید وحینا. تم جتنی کوشش کر سکتے کرو, لیکن نہ ہماری یاد کو مٹا سکتے ہو, جو ہم محافظ اسلام ہیں, ہماری یاد کو بھی نہیں مٹا سکتے ہو, نہ ہماری وحی, یعنی اسلام وہ وحی ہے جو پیغمبر پر خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے, نہ اسلام کو مٹا سکتے ہو, نہ محافظان اسلام اہل بیت کو ختم کر سکتے ہو. تمہاری کوششیں چند دن کے, یزید کا ہدف اسلام کو مٹانا تھا. یہ پہلی مثال نہیں تھی دنیا میں خدا کے ادیان کو لوگوں نے نابود کیا ہے, دین مسیح, دین یہود. 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 25 کا نام ابھی دنیا میں, وہ بھی قرآن کی مدد سے موجود ہے. 104 کتابوں میں سے صرف 4 کتابوں کا نام موجود ہے, ان میں سے خالص قرآن محفوظ ہے, باقی 3 کتابیں بھی توریت و انجیل و زبور برائے نام ہیں. تو اسی لیے یہ سمجھ رہے تھے, خوف بھی یہی تھا, اسلام کو نابود کریں گے. ممکن کسی کے ذہن میں آ جائے خدا نے اسلام کے حفاظت کا انتظام کیا ہے, کسی اور کی طرف محتاج نہیں ہے, حسین کی طرف محتاج نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اشتباہ ہے. خدا اس عالم کو اسباب کے ذریعے چلاتا ہے. دیکھیں رزق دینے والا خدا ہے, لیکن کیسے رزق دیتا ہے خدا؟ ڈائریکٹ ہمارے گھر میں بھیجتا ہے رزق. دیکھیں دھوپ پڑتی ہے سمندر پر, بھاپ اٹھتا ہے, اوپر جاتا ہے، پھر بادلوں کی شکل میں، ہواؤں کے ذریعے حرکت میں آتا ہے، ٹھنڈ علاقے پر پہنچ کر بارش میں یا برف میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر پہاڑوں سے نہروں کی شکل میں زمین پر جاری ہوتا ہے، پھر ہمارے پیسہ کھانے والوں کے پیسہ کھانے کی وجہ سے سیلاب میں تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ الگ، ورنہ صحیح اگر اس پر کام ہوتا تو سیلاب کی شکل شاید اختیار نہ کرتا. تو عرض کیا، نہروں کی شکل میں جاری ہوتا ہے، زرخیز زمینوں پر آتا ہے، کسان اس کی کھیتی باڑی کرتا ہے، اور محصولات کی شکل میں، گندم چاول کی شکل میں بازاروں میں پہنچتا ہے، بازاروں سے ہمارے گھر تک آتا ہے، ہمارے گھر میں پکتا ہے اور کھاتے. دیکھو، ایک لقمہ روٹی کھانے کے لیے یہ پورا نظام کام کر رہا ہے. خدا رازق ہے، خدا نظام کے ذریعے رزق دیتا ہے. اسی طرح خدا حافظ دین ہے، لیکن خدا دین کی حفاظت کرتا ہے کس کے ذریعے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری عطرت. ما ان تمسک تم بھی ہما، جب تک دونوں سے متمسک رہیں گے، لن تضلوا بعد ابدا، بعد گمراہ نہیں ہوں گے. فانهما لن يفترقن، قرآن و عطرت بھی ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے. تو اس طریقے سے حسین نے قربانیوں کے ذریعے، اہل بیت نے اپنی قربانیوں کے ذریعے دین کو بدنامی کی سازش سے نجات دی، ورنہ اسلام کے خلاف بہت خطرناک سازش ہوا تھا تاکہ اسلام کے نام کو مٹائے. دیکھیے، 21 سال بدنامی نے پیغمبر کے ساتھ جنگ لڑی، فتح مکہ کے دن مجبوراً مسلمانی شکل اختیار کرنا پڑا، جس کے ساتھ مسلسل جنگ کرتا رہا ہے، ایک دن شکست کھایا ہے، اس کے دل میں ایمان داخل ہونا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. یہاں امام نے قیام کیا. امام نے دیکھ دو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، حکومت اتنے اہم ہے پیغمبر کی جان کی حفاظت حکومت کی وجہ سے، یعنی مکے میں اگر حکومت ہوتی پیغمبر کو شہید کر دیتے. ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے، ہم تاریخ کی تجزیہ کرتے ہیں. یعنی مکہ والوں نے پیغمبر کو کیوں شہید نہیں کیا؟ وہ ڈرتے تھے بنی ہاشم سے، اگر ہم پیغمبر کو شہید کریں بنی ہاشم انتقام لیتے. اسی لیے آخر میں کسی شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ سارے قبائل، ہر قبیلے سے ایک بہادر آدمی کو لایا. بنی ہاشم کے بھی ایک منحرف تھا ابو لہب، اس کو بلایا. 40 بہادر آدمی کو جمع کیا تاکہ پیغمبر پر حملہ کر کے شہید کرے. شب ہجرت شہید کرنے کا پروگرام ہو، کہا کہ اگر پیغمبر کو جب ہم شہید کریں گے، سارے قبائل سے تو بنی ہاشم نہیں لڑ سکتے ہیں، دیے لینے پر راضی ہو جائیں گے. دیکھیے، پیغمبر کیوں شہید نہیں ہوئے، شہید نہیں کر سکے؟ کیونکہ حکومت نہیں تھی. اگر حکومت ہوتی تو 40 قبائل کے جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، حکومت پہلے ہی دن. دیکھو، مکہ والوں نے جن کی قیادت ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، یا ابو لہب تو پہلا مر گیا تھا، ابو جہل وغیرہ کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے پیغمبر کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا کفار کی مدد سے، مشرکین کی مدد سے. بعد میں مسلمانوں نے، بعد میں یزید نے، ابو سفیان کے پوتا ہے، پیغمبر کے نواسے کو مکہ چھوڑنے پر، مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا مسلمانوں کی مدد سے. فرق کیا تھا؟ فرق یہ ہے کہ ابو جہل کے پاس، ابو سفیان کے پاس حکومت نہیں تھی، حکومت نہ ہونے سے طاقت نہیں تھی، لیکن ادھر یزید کے پاس حکومت تھی. پیغمبر خدا مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے پہلا کام جو کیا، حکومت کی بنیاد ڈالی. حکومت میں 3 اہم عنصر ہیں. حکومت کی شکل بدلتی ہے زمانے کے ساتھ، ابھی بھی دنیا میں مختلف حکومتیں ہیں، شکل بادشاہت ہے وغیرہ ہے، کمیونسٹ نظام ہے، اور فرض کی ایران میں اور قسم کے نظام ہیں، ہمارے ملک میں اور قسم کے ہیں. تو لیکن حکومتوں 3 نقطہ سارے حکومتوں میں، ایک قانون بنانے والا ادارہ، دوسرا قانون نافذ کرنے والا کابینہ، صدر، وزیر اعظم، وزراء، تیسرا عدالت. یہ 3. پیغمبر خدا جب مدینہ تشریف لائے، اگر جی محدود تعداد میں لوگ تھے، یہی 3 کام پیغمبر خود انجام دیتے تھے. قانون خدا کی طرف سے پیغمبر نے لایا اور اسی قانون کو خود پیغمبر نے بے نفس نفیس نافذ کیا, اور اس قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں عدالت اور قضاوت بھی خود پیغمبر خدا فرماتے تھے. پیغمبر نے حکومت کی بنیاد ڈالی, اب اس لیے مشرکین کے بس کی بات نہیں تھی کہ پیغمبر کو شہید کرے. اور آخری امام جب آئیں گے, تمام ائمہ تم شیعہ سنی سب کے متفقن علیہ ہے, آخری امام جب آئیں گے دنیا میں عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے. اس کا پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام عالمی حکومت ہے. یہ دنیا میں جتنے فتنہ فساد جنگ جدال اور غلامی وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہو رہا ہے مختلف حکومتوں کی وجہ, ہر حکومت دوسرے کے حق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا عالم اسلام سے کیا ہے, مزدور جاتا ہے یا مزدوروں کو ابھی غذا نہیں ملتا ہے, ہمارے سارے مال خام جاتا ہے مغرب, مغرب میں کچھ تبدیلیوں کے بعد 10 برابر قیمت ہو کر واپس آتا ہے. ہمارا عالم اسلام کے تیل پر بھی ان کے کنٹرول, معدنیات پہ بھی ان کے کنٹرول. اب یہ مختلف حکومتیں ہونے کی وجہ, اگر ایک حکومت ہو تو یہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے. عالمی حکومت جب بنے گی امام کے زمانے میں فتنہ و فساد کے وجوہات ختم ہو جاتا ہے, اور حکومت کرنے والے جب اہل علم ہے یعنی حقیقتاً جانتا ہے کیسی صحیح حکومت کرنا ہے, اور عادل ہے معصوم ہے یعنی خلاف ورزی کرنے والا نہیں حکومتوں کے. ایک قرآن کیا فرماتا ہے, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَا وَحَمَلْهَا الْإِنسَانُ. ہم نے اپنی امانت پیش کی, آسمانوں پر زمینوں پر پہاڑوں پر کسی کے پاس صلاحیت نہیں تھی, وَحَمَلْهَا الْإِنسَانُ صرف انسان کے پاس صلاحیت تھی, اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, لیکن انسان کیا تھا, ظالم و جاہل تھا. یعنی انسان کے پاس صلاحیت تھی امانت و خدا قبول کرنے کی, اسی لیے قبول کیا, لیکن ظالم ہونے کی وجہ سے جاہل ہونے کی وجہ سے امانت کے امین نہ بن سکا. تو امانت کے امین بننے کے لیے کیا ہے, جو اس امانت کے ذمہ دار ہے رہبر جہانی ہے وہ کیا ہونا پڑے گا, عالم ہونا پڑے گا اور اہل عمل ہونا پڑے گا, معصوم و علمی لحاظ سے, معصوم و عملی لحاظ سے تو مقصد خلقت پورا ہو جائے گا. تو عرض کر رہا تھا مولا امام نے قیام کیا حکومت کے, لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام یہی آپ نے حضرت مسلم کو بھیجا, آپ کی فرمائشات سب گویا ہے کہ آپ نے قیام فرمائی حکومت کے لیے, لیکن دوسری طرف سے آپ کو علم تھا, پیغمبر خدا نے بتایا تھا, علی مرتضیٰ نے بتایا تھا, امام حسن نے بتایا تھا, آپ خود اپنے امامت کے حوالے سے علم رکھتے تھے, بلکہ اس وقت کے سارے جو مفکرین تھے سیاست مدار تھے بزرگان تھے ان سب نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ شہید ہو جائیں گے, آپ کے ساتھ بے وفائی ہوگی, جب پتہ ہے شہید ہوں گے تو کس کی حکومت کے لیے آپ نے قیام کیا, یعنی آپ کو یقین تھا کربلا میں شہید ہوں گے. مکے سے نکلتے ہوئے آپ کا خطبہ ہے, اللہ و انی کہ بِأَوْصَالِ تُقَطِّعْهَا عُسْلَانُ الفلوات بین النواویس و کربلا, میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں فلوات کے صحرا کے کچھ بیڑیے میرے گردن کے رگوں کو کاٹیں گے, کاٹ رہے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام جانتے تھے کربلا میں شہید ہونے والے, تو حکومت کے لیے کیوں قیام کیا. در حقیقت امام نے دیکھا اسلام کا وجود خطرے میں ہے, تفکر اسلامی خطرے میں ہے, عمل اسلامی خطرے میں, خواص خطرے میں ہے, عوام خطرے میں, خطرے کی وجہ ناجائز حکومتیں ہیں. اگر یہ ناجائز حکومتیں نہ ہوتی اسلام اس خطرے میں نہ پڑتا. تو آپ نے امت کو آگاہ کرنا تھا کہ اسلام کے لیے امت کے لیے اصل خطرے کے سرچشمہ کہاں ہے, اور ان کو آگاہ کرنا ہے خطرے سے بچنے کا, خطرے سے نجات حاصل کرنے کا مرکز اور ذریعہ کیا ہے. حکومت اسلامی اسلام کو نجات دینے کا ذریعہ ہے, حکومت غیر اسلامی اسلام کی نابودی کا ذریعہ ہے. اس اہم پیغام پہنچانے کے لیے اتنی عظیم قربانی دی, اسلام بچانے کے لیے, امت کو آگاہ کرنے کے لیے, احساس ذمہ داری دینے کے لیے,
ایک مقصد کامیابی دو قسم کی ہوتی ہے، عسکری کامیابی، مقصد کی کامیابی. یہاں ظاہراً عسکری کامیابی نہیں تھی، مقصد کی کامیابی تھی. اسی لیے مکہ سے نکلتے ہوئے فرمایا من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح. جو ہمارے کاروان میں شامل ہوگا وہ شہید ہو جائے گا، جو ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ فتح و کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہوگا. یعنی ہم شہید ہونے جا رہے ہیں، کامیاب ہونے جا رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات مقصد کی کامیابی ہے، مقصد میں انسان کامیاب ہوتا ہے، عسکری طور پر شاید کامیاب نہ. امام خمینی فرماتے تھے محرم الصفر وہ مہینہ ہے جس میں خون تلوار پر کامیاب ہوا، مقصد میں کامیاب ہو گئے. کل یوم عاشورا کل ارض کربلا کا یہ پیغام دیا، جب بھی دین کے لیے خطرہ پیش آ جائے اس دن کو عاشورا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کے لیے قربانی دے دے. جس سرزمین پر بھی دین کے لیے خطرہ پیش آ جائے اس سرزمین کو کربلا میں تبدیل کرو اپنے زمانے میں. تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے کربلا بھی عاشورا بھی، جہاں پر بھی حق و باطل میں ٹکراؤ ہو اور باطل کی طاقت زیادہ ہو وہاں پر باطل کو شکست نہیں دے سکتے ہیں تو روحانی شکست دے سکتے ہیں، مقصد کی شکست دے سکتے ہیں. آپ کے پاس جو اسلحہ ہے شکست کا وہ باطل کے پاس نہیں ہے. حسین 72 تھے، وہ ہزاروں کے تعداد میں تھے، لیکن حسین نے ان کو شکست دی، یزیدیت کو شکست دی اگرچہ حسین شہید ہو گئے. یزید کی حکومت گردنوں پر رہی لیکن دلوں سے یزید کی حکومت ختم ہو گئی، حسین کی حکومت دلوں میں آ گئی. تو عرض کر رہا تھا کہ قیام کربلا میں امت کو آگاہ کرنا تھا حکومت اسلامی کی اہمیت کی طرف. انقلاب ایران اسی کا چھوٹا سا اثر ہے. کربلا کے پہ امام خمینی نے یہی کہ ربط برقرار کیا. امام حسین نے کس لیے قیام کیا تھا؟ اپنی امت کو یہ بتایا تو پوری امت جو کربلائی تھے، عاشق حسین تھے، پیغام جلدی وصول کیا. جو ماہر آدمی ہوتا ہے نا مال سے بہترین فائدہ اٹھاتا ہے، جو ماہر نہیں ہوتا ہے بہترین مال کو ضائع کرتا ہے. یہی سرمایہ تشیع کربلا ہے، انتظار امام ہے، صبر ہے، شہادت ہے، مرجعیت ہے، یہ ہم سب کے پاس ہے. لیکن امام خمینی نے ان سرمایوں سے تشیع کے لیے، اسلام کے لیے، آپ دیکھیں آخری 200 سال میں، 300 سال میں کوئی مسلمان مغرب کے مقابل میں کھڑا ہو سکا ہے؟ نہیں، کسی کے پاس جرأت نہیں ہے. باتوں کو چھوڑ کر حقیقت کو دیکھیں تو یہ انقلاب کیوں کا مشاہرہ تو غلامی میں نمبر ایک تھا، بس ایرانی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اسلام کی وجہ سے، اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے. باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل کو پریشان ہے کہ یہ اکور علاقے میں یہ ہمارے تمام منصوبوں کو ناکام کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک میں پریشان ہیں لیکن وہ امریکہ کو لبنان میں، فلسطین میں، یمن میں، سوریہ میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں امریکہ کو روک رہے ہیں. یہ وہی کربلا کے اثرات، اس پر کوئی افسوس بھی نہیں کرتا ہے. بھائی میرے بیٹے شہید ہوئے، عزیز اقارب شہید ہوئے، کچھ پیسہ ہی نہیں ملا، بلڈنگ نہ بنا سکا، نہیں سمجھ رہے کہ میں نے حسین سے قرب حاصل کیا. حسین سے قرب حاصل کرنا یعنی خدا سے قرب حاصل کرنا، خدا کو راضی کیا. اسی لیے یہ ایام ہم مناتے ہیں، یہ مودت کا تقاضا بھی ہے اور اپنا ایک امتحان لینا، اپنی تصویر کو کربلا کے آئینے میں دیکھنے کا ایک موقع ہے. ہم لشکر کربلا میں ہماری تصویر کس گروہ میں شامل ہے؟ کیا حسینیوں میں شامل ہے؟ کیا یزیدیوں میں شامل ہے؟ کیا بے طرف لوگوں میں شامل ہے؟ یہ حر جعفی کے پاس امام گئے، اس کو دعوت دی، فرمایا تم بڑے گناہگار ہو، اب ایک موقع ہے توبہ کرنے کا، آ جاؤ. کہا مولا میں کوفہ سے نکلا اسی لیے ہوں تاکہ آپ کے لشکر میں بھی شامل نہ ہو جاؤں، ابن زیاد کے لشکر میں بھی شامل نہ ہو جاؤں. میرے پاس بہترین گھوڑا ہے، بہترین تلوار ہے، آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. فرمایا ما کنت متخذ المضلین عضدا، میں گمراہ لوگوں کو اپنا بازو نہیں بناتا ہوں، میں تمہیں ہدایت کرنا چاہتا ہوں، تمہارے گھوڑے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تیسرا گروہ ایسے گروہ، خدا کرے کہ ہم اپنی تصویر کو حسینیوں کے گروہ میں پائے اور پانے کی کوشش کرے, کبھی انشاءاللہ خدا کسی کو ناکام نا امید نہیں کرتا ہے. وصلی اللہ علی محمد. خدا بحق محمد علی محمد, خدا تو عظیم ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو قاضی الحاجات ہے, تو مجیب الدعوات ہے. خدایا آل محمد کو تو نے وسیلہ قرار دیا ہے. خدا ہمارے ملک کو سیلاب کی اس مصیبت سے نجات عطا فرما. خدایا سیلاب کے ان مسائل کے نسبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے حکمرانوں کو تھوڑا سا شرم و حیا عطا کر کے اپنے ملک کے بارے میں سوچنے کی, اپنے ملک کی خدمت کرنے کی, کم از کم اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما. خدایا تمام حاضرین کے حاجات شرعی کو پورا فرما. ہمارے برادران جو اس جوانی کے عمر میں, بہت سے جوان کن کاموں میں مشغول ہیں ہم جانتے ہیں, لیکن یہ لوگ اہل بیت کی درگاہ میں آئے ہیں, حسین کی درگاہ میں آئے, اسے ایک پروگرام کرنے کے لیے کتنے دن دوڑ دھوپ کی ضرورت ہے. خدایا ان کے اس جذبے میں اضافہ فرما, ان کی زحمتوں کو قبول فرما. باقی تمام جوانوں کو, تمام مومنین کو, تمام انسانوں کو خدا کے راہ میں حرکت کرنے کی, فعالیت کرنے کی, کوشش کرنے کی, محنت کرنے کی, قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. بالنبی و آلہ